الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وقال الله تعالى في مقام آخر أليس الله بكاف عبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ کائنات جلوہ گاہ یار ہے، یہ کائنات جلوہ گاہ یار ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف نشاندہی کرتی ہے، ہاں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا، چنانچہ یہ قدرتی مناظر اللہ رب العزت کی صفات کے آئینہ دار ہیں۔ آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بے پایا ہستی کا تصور دل میں آتا ہے، کتنا بڑا آسمان ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ، زمین کی پستی میں، جہاں نظر اٹھا کے دیکھو آسمان سارا، تو مخلوق کی وسعت اتنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت کتنی ہوگی۔ جانوروں کو دیکھو، اللہ تعالی کی متی مخلوق ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی، جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا اسی کام میں لگے ہوئے۔ کسی جانور کو اللہ نے قیام کی حالت میں کھڑا کیا، کسی کو رکوع کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں، اللہ کی شان، جو جس حالت میں پیدا کیا گیا وہ اسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے۔ سورج کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا سراپا نور ذہن فوراً آ جاتا ہے کہ ایک ستارے کی روشنی اتنی ہے اور اس کے نور نے اس طرح دنیا کو منور کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت کے اپنے نور کا کیا عالم ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کبھی سمندر کو دیکھو جب اس کی لہروں کو دیکھتے ہیں نا، ہائی ٹائیڈ، تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر کے جوش کا تصور پر ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس دنیا کے سمندر کا یہ حال ہے، موجیں سنبھلتی نہیں، اللہ کی رحمت کے سمندر کا کیا حال ہے۔ پھول کو دیکھیں تو فوراً جمال یار کی طرف دھیان جاتا ہے کہ جس پروردگار نے اس کو پیدا کیا، جب پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ درندوں کو دیکھو تو جلال نظر آتا ہے اللہ رب العزت کا، فوراً دھیان جاتا ہے۔ شیر کو دیکھو کیا ہیبت ہے اس کے اندر، قریب جائے آدمی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو شیر اگر کسی پر حملہ کرے تو اس کے جلال کا یہ عالم ہے، اگر اللہ رب العزت کسی انتقام لے تو اللہ کا کیا عالم ہے؟ اسی لیے دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس لیے اذان میں چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، آگ کی مخلوق، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوقات سے زیادہ بلندی اور شان والا ان کا پیدا کرنے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبریاء و رضائی، یہ بڑائی یہ میری چادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کو بڑھائی سجدی ہے، باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب کو عاجزی سجدی ہے، بڑھائی اللہ کے لیے. اس لیے آپ غور کریں کہ دو بندے جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، کون؟ ایک مشرک، لا يدخل الجنہ، ایک مشرک. ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب کو اللہ معاف کر دیں گے چاہیں گے، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. تو مشرک بندہ جب تک شرک سے توبہ نہ کرے جنت میں جا نہیں سکتا. اور دوسرا متکبر آدمی، فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبه مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. تو نہ مشرک جا سکتا ہے اور نہ متکبر. اور ذرا غور کریں کہ یہ دونوں کون ہوتے ہیں، یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ متکبر ہوتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک ہوتے ہیں جو کسی اور کو بڑا سمجھ لے. فرمایا کہ اپنے کو بڑا سمجھو گے یا کسی اور کو بڑا سمجھو گے، میں تمہیں کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن رہا. بڑا ہے تو بس ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا پروردگار، بڑھائی اسی کو سجتی ہے. اس لیے دن میں پانچ مرتبہ اس سبق کو دہرانے کے لیے مسجد میں بلایا گیا. مسجد میں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کے لیے فرشتے واقف تھے کہ تم اپنے بازاروں میں کام کر رہے ہو، دفتروں میں کام کر رہے ہو، گھروں میں کام کر رہے ہو، ہو سکتے ہیں کہ تمہاری یہ کیفیت ٹھنڈی ہو جائے. تو بیٹری چار دن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر کی صدا لگوائی، بلایا، دیکھو کہیں دنیا کی بڑائی نہ تمہارے دل میں آ جائے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو حقیقی عظمتوں کا حقدار ہے. اپنے گھر کی طرف بلایا اور بندے کو کہا کہ دیکھو اب اس کی تصدیق کرو کہ اللہ بڑا ہے. چنانچہ سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں اس پروردگار کے ساتھ. اصل میں مقصود یہی تھا کہ دن میں پانچ مرتبہ یہ سبق جو یہ یاد کرے گا تو کسی چیز کی اور کی بڑائی دل میں نہیں اس کے آ سکتی. ایک ہی سبق، اللہ ہی بڑا ہے. اور اگر کوئی کہے اللہ بھی بڑا ہے تو وہی مشرک. یہ نقطہ کبھی برداشت نہیں ہوتا، اللہ ہی بڑا ہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. ایک نقطہ، تو یہ نقطہ ہٹانا پڑتا ہے کہ اللہ بھی بڑا ہے. نہیں، اللہ ہی بڑا ہے. اچھا، اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی بیوی خاوند کو کہہ دے تم بھی میرے خاوند ہو، کبھی برداشت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں نہ ہو سکتا. इस नुक्ते को हटाना पड़ेगा। एक ही इसका हल है कि बीवी कहे तुम ही मेरे काम, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का मान। फरमाते हैं मेरे बंदे कि तुम यूं कहो कि तुम ही मेरे परवरदिगार, अजमतें ए परवरदिगार आप ही के लिए। ये तौहीद खालिस। दुनिया में तौहीद का नारा तो बहुत आसानी से लगा दिया जाता है, लेकिन तौहीद खालिस तो, लेकिन तौहीद खालिस इसका मकाम हमारे मशाइख को हासिल हुआ। उन्होंने आफाकी बुतों की भी नफी कर दी और अनफुसी माबूदों को भी तोड़ दिया। आज जो भी तौहीद का नारा लगा रहा होगा वो आफाकी माबूदों की नफी करता है। अपनी जिंदगी में देखें तो कई मरतबा वही नफ्स के सामने झुक रहा होगा। जब आंख गलत उठी तो किसके सामने इंसान झुका? नफ्स के आगे झुका। तो ईमान कामिल वो कि इंसान अनफुसी और आफाकी तमाम माबूदों की नफी करे, और ये हुसूल निस्बत के बगैर कैफियत हासिल नहीं होती। इसलिए तौहीद खालिस का मजा अहलुल्लाह ही पाते हैं। और ऐसा अगर ईमान इंसान के दिल में होगा तो उसके फिर आखिरत में मजे होंगे। एक स्कूल में तलबा लाइन बनाकर खड़े थे, एक खिड़की के पास जाते थे और उनको एक मिठाई का डब्बा मिल जाता। एक देहाती लड़के ने देखा तो वो भी लाइन में लग गया। काफी देर लाइन में लगा रहा, जब उसकी बारी आई खिड़की सामने पहुंचा, जी मुझे मिठाई का डब्बा दें। तो देने वाले ने कहा शनाख्ती कार्ड। कहते वो क्या होता है? उसने कहा ये स्कूल के तलबा के लिए, हर तालिब इल्म शनाख्ती कार्ड दिखा रहा है और इनाम पा रहा है। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं तो तुम जाओ। जैसे उस देहाती तालिब इल्म को महरूमी का सामना करना पड़ा, यही मंजर कल क्यामत के दिन होगा। ईमान वालों की लाइन लगी होगी, जिअतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। एक एक करके जा रहे होंगे, इनाम का शनाख्ती कार्ड देखेंगे, ईमान का जन्नत इनाम इनाम। और ऐसे में वो भी जाएगा जिसने ईमान नहीं बनाया होगा, तो उससे पूछेंगे शनाख्ती कार्ड, कहेगा ये कहां से मिलता है? कहेंगे कीलर जे हुआ रा तुम फल तम सुन, तुम तो ये शनाख्ती कार्ड दुनिया से बनवा के आते तब तुम्हें इनाम मिलता। तो इस ईमान पर मेहनत हमें दुनिया में करनी पड़ती है। दुनिया में इंसान अपने आप को बड़ा कुछ समझता है, मौत के वक्त पता चलता है कि मैं कितना हाथ खाली हूं, कितना तन्हा हूं, कितना कमजोर हूं, कितना मोहताज हूं, मेरी क्या औकात है। इसलिए सैयद अली रिल्लाह ने फरमाते थे कि इंसान सोए हुए हैं, जब मरेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। तो जाहिर की आंखें जब बंद होती हैं तब मन की आंखें खुलती हैं, मगर उसका फायदा नहीं होता। फिर आम की खुली थी, उसने कहा था आमन तो मेरे में मूसा व हारून, फरमाया आला इट्स टू लेट, अब ईमान लाने का क्या फायदा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जैसे एक बच्चे का मां से ताल्लुक होता है, वैसे बंदे का ताल्लुक मेरे साथ हो जाए। देखिए एक बच्चे का मां से क्या ताल्लुक, खुशी में भी मां की तरफ रुजू, गमी में भी मां की तरफ रुजू। कोई बंदा बच्चे को चीज देना चाहे तो वो मां को देखता है लूं या नहीं, कोई उससे छीनना चाहे तो मां को देखता है।
تو غم اور خوشی میں نظر کس پر اٹھی؟ ماں پر.
محبت اس کے دل میں اٹھے تو ماں سے لپٹتا ہے.
اور کبھی ماں کسی کام میں مصروف ہے اور اس کو کہے کہ مجھے کام کرنے دو، تنگ نہ کرو، اور تھپڑ لگا دے، پھر بھی ماں سے لپٹتا ہے.
تو راحت پائی تو بھی ماں سے لپٹا، اور اگر تکلیف اٹھائی تو بھی ماں سے لپٹا.
یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ.
میری نعمت ملے تو میری طرف رجوع، نہ ملے تو میری طرف رجوع.
خوشیاں ملیں تو میری طرف لپٹیں، اور کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ سے لپٹیں.
یہ مصیبت آتی اسی لیے،
اس لیے مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے.
کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا.
جو مصیبت بھی آتی ہے بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تقدیر ہوتی ہے.
تو اس کے دفع ہونے کے لیے، دور کرنے کے لیے رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے جو بھیجنے والا ہے.
مگر ہم اس کے دور کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں.
ہر بندہ سوچتا ہے
اتنے پیسے ہو جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں.
تو بھئی اتنے پیسے والے جو ہیں دنیا میں، ان کے مسئلے حل ہو چکے، وہ اس سے زیادہ پریشان.
تو مشکلات کے اندر انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ پروردگار بندے کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کرے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام ایک مشکل میں گرفتار تھے،
کثرت کے ساتھ مقابلہ تھا، سارے خلاف تھے، الا ماشاءاللہ
گنے چنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے. اور 1000 سال کے قریب دعوت دی،
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
دل میں ایک غم تھا، ایک دکھ تھا.
عام بندہ 5-10 سال محنت کرے اور نتیجہ نہ نکلے تو دل میں کتنا غم ہوتا ہے.
تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں کیا کرب ہوگا، کیا غم ہوگا؟
تو اس کرب سے پھر کس نے نکالا؟ اللہ رب العزت نے.
چنانچہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تو کرب عظیم سے نکالنے والا کون؟ اللہ رب العزت. حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون علیہ السلام، ان کا مقابلہ حکومت وقت کے ساتھ،
اسٹیبلشڈ حکومت تھی.
سمجھ نہیں آتی تھی کہ جان کیسے چھوٹے گی.
بنی اسرائیل والے یہی تو کہتے تھے
کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، آنے کے بعد بھی مصیبت میں.
اور موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اللہ سے مدد مانگو. پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. دیکھا، ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی.
انسان سارے اسباب کی نفی کر دے
تو بھی مسبب الاسباب اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے. اس کا معاملہ انسان کے یقین کے اوپر ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے. ہمارے مشائخ کا یقین اتنا ہوتا تھا،
باجید بستامی رحمت اللہ فرماتے تھے،
ساری زمین تانبے کی بن جائے،
ساری مخلوق کو میری عیال بنا دیا جائے،
آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ گرے، مجھے پھر بھی غم نہیں، اللہ اس مخلوق کو رزق پہنچا کے رہے گی.
ایسا یقین بنا ہوا تھا.
تو جتنا یقین بنا ہوتا ہے اتنا پھر اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟
اکیلے تھے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں،
ان جیسی عبادت کرنے والا دنیا میں، اور قوم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں ڈالو. چنانچہ تفسیر قرطبی میں اس کی عجیب تفسیر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قوم نے ثم قیدوا ابراہیم وودعوه فی المنجنیق مغلولا. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ دیا، اور آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک منجنیق، ایک جھولا بنایا، کیونکہ آگ اتنی تھی کہ قریب جا نہیں سکتے تھے. قال ابن اسحاق وجمعوا الحطب شهرا ثم اوقدوه واشتعلت واشتدت. وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی حتى ان كان الطائر لا يمر بجنباتها فيحترق من شدت وهجها. اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنے لگتا تھا تو آگ کی شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا، اتنی آگ تھی. ویقال، اور یہ کہا گیا کہ ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ، کہ ابلیس نے ان کو منجنیق کا آئیڈیا دیا کہ تم ان کو کیسے آگ میں ڈال سکتے ہو دور سے، آگ بہت بڑی تھی. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وزجت السماوات والارض ومن فيهن من الملائكه وجميع الخلق الا الثقلين زجت واحده. انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی وہ پکار تھی، اللہ تیرے خلیق کو دیکھو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ. ابراہیم جیسا دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں. یحرق فیک فاذن لنا فی نصرتہ. ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کی مدد کر دیں. فقال اللہ تعالی ان استغاث بشیء منتم او دعاه فلینصره فقد اذنت له فی ذلک فان لم یدعو غیری فانا اعلم به وانا ولیه. ہاں اگر وہ تمہاری مدد کو قبول کرتا ہے تو تم اس کی مدد قبول کرو، اور اگر قبول نہ کرے تو اس کا ولی اور سرپرست تو پھر میں ہوں نا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ فرماتے ہیں فلما ارادوا القاءه في النار، جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اتاہ قدام الماء وهو في الهواء فقالوا، پانی کا جو فرشتہ تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت اشارہ کر دیجئے ایسی بارش برسے گی آگ ہی ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے نہ کی. فقال لا حاجت لی الیکم، فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں. واتاہ ملک الریح فقال، ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ایسی آندھی چلے گی کہ ہوا کا نشان نظر نہیں آئے گا. لو شئت طیرت النار فقال لا، جب فرشتوں کو بھی انکار کر دیا، اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. ثم رفع راسه الى السماء فقال اللهم انت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض ليس احد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل. اللہ آسمانوں میں تیرے سوا کوئی نہیں، اور دنیا میں تیری خالص عبادت کرنے والا اس وقت میرے سوا اور کوئی نہیں، اور اس وقت اللہ مجھے تو ہی کافی ہے. یہ جو ہے نا حسبن اللہ، اللہ کافی ہے، یہ ہے ایمان کی حقیقت. چنانچہ جب فرشتوں کو بھی انکار کر دیا، اتنے میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق چلا دی. جب چلائی ثم رموا به فی المنجنیق من مضرب شاسع، دور سے ان کو پھینکا. فاستقبله جبریل، ہوا میں تھے کہ ہوا میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے. فقال یا ابراہیم علک حاج، منجنیق سے نکل چکے، آگے آگئے ہوا میں. اس وقت جبریل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں علک حاج، اے ابراہیم علیہ السلام، what can I do for you، میں آپ کا کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قال اما الیک فلا، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں. جب منع کر دیا فقال جبریل، جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ فسأل ربک، پھر آپ اپنے رب سے مانگیں. فقال ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے میں اس وقت کس حال میں ہوں. میرے اللہ کو جو علم ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں، میرے لیے یہی کافی. اللہ اکبر، ایمان اسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات میں اتنا یقین. فقال اللہ تعالی وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو انسان کا اگر یقین بنا ہوا ہو تو اللہ رب العزت اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے دنیا. ہمارے تعلق والے کہیں پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، ہم ان کو نہیں نیچا ہونے دیتے، ان کی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے. تو جس نے اپنا یقین اللہ کی ذات سے بنا لیا، اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کو یقیناً دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما لیتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. دیکھیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر نکلے تو مکہ مکرمہ کا ہر نوجوان تلاش میں نکل کھڑا ہوا. اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بچایا؟ اللہ رب العزت نے بچایا. مکہ کے لوگوں نے چپا چپا چھان مارا تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زمین نکل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا، یہ بندے گئے کہاں، پورے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے، اتنے لوگ مختلف راستوں پر مختلف ڈائریکشن میں نکلے اور وہ نبی علیہ السلام کو نہ ڈھونڈ سکے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام غار ثور میں تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان النبی لیلۃ الغار امر اللہ شجرۃ فتنبت فنبتت فی وجہ النبی فسترت، کہ جب نبی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ تعالی نے ایک پودے کو حکم دیا اور وہ غار کے دروازے پر اگایا، اور سامنے اس نے غار کے دروازے کو جیسے بندہ چھپا لیتا ہے نا کوٹ میں کر لیا. وَأَمَرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَفَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ فَسَتَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جال بنا دیا اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو چھپا لیا. یعنی غار کے آگے یہ دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیا ہوا؟ وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ وحشیتین فوقفنا بفم القاء. اللہ تعالیٰ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا تو وہ آ کے غار کے دروازے کے اوپر وہ جو پودا تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے. واقبل فتیان قریش من کل بطن رجل بعصیہم واسیافہم وحراویہم. قریش کے نوجوان ڈنڈے لے کے اپنی تلواریں لے کے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے نکلے ہوئے تھے حتی اذا کانو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر 40 ذراعا. نبی علیہ السلام سے صرف 40 ہاتھ دور غار کے دروازے تھے. فنظر بعدہم فنظر فی الغار. ان میں سے بعض اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کی. فرجع الی اصحابہ فقالوا. وہ بندہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا, دوستوں نے کہا مالک لم تنظر فی الغار, تو نے غار میں داخل ہو کے دیکھا کیوں نہیں. فقال رأیت حمامتین بفم الغار فعرفت ان لیس فیہ احد. اس نے کہا کہ بھائی غار کے دروازے پر دو کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ غار کے اندر کوئی داخل ہوا ہی نہیں, اگر ہوتا تو کبوتر اڑ جاتے. تسلی ہو گئی. فعرف ان اللہ درا عنہ بهما فصمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہن وفرض جنا جزاءهن وانحدرن فی الحرم. چنانچہ نبی علیہ السلام نے محفوظ کر لیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ کر لیا. چنانچہ یہ دو کبوتر تھے جوڑی کہ جن کو اللہ نے انعام دیا کہ تم نے میرے محبوب کو پروٹیکٹ کیا, اب تمہیں بدلہ یہ ملتا ہے کہ تم میرے گھر کا حد تک طواف کرتے رہو گے. وہ کبوتروں کی نسل ہے جو اس وقت ہمیں بیت اللہ کے اوپر نظر آتی ہے. میرے مولا آپ کتنے قدردان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو وہ حیران تھے کہ ہم دو بندے اور اس کی اسٹیبلشڈ حکومت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا, تسنیہ کا صیغہ, دونوں کو مخاطب کیا, تم دونوں جاؤ, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں, جو فرعون بات کرے گا میں سنوں گا, جو معاملہ کرے گا میں دیکھوں گا, جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت جب ساتھ ہوتے ہیں تو بندے کا پلڑا پھر ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. محنت اس پہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے, اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے یقین والوں کے ساتھ. نقطے کی بات سمجھیں, اعمال والوں کو نہ دیکھنا, ہم اعمال والوں کو نہ دیکھیں وہ تو لاکھوں ہوں گے, یقین والوں کو دیکھیں وہ کتنے ہیں. مدد یقین والوں کے اوپر آتی ہے, اعمال والوں پہ نہیں آتی. اس لیے ایک قدم اور آگے جانا ہے. ابھی تو اعمال والوں میں شامل ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں یقین والوں میں شمولیت نصیب ہو جائے. دیکھو 313 یقین والے تھے, اللہ کی کیسی مدد اتری, مقابلے میں 1000 فوجی, تلواریں بھی ہیں نیزے بھی ہیں تیر بھی ہیں سواریاں بھی ہیں, اور ادھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا, دو تلواریں تھیں اور چند گھوڑے اور اونٹ تھے, اور باقیوں کے ہاتھ میں درخت کی ٹہنیاں تھی, بلکہ نہتے آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ محسوس کر رہے تھے کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون, انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے, موت نظر آ رہی تھی سامنے. یہ حال تھا. اللہ نے مدد فرما. بدر کے میدان میں دیکھو رب کریم کی کیا مدد ہوئی, بارش ہو گئی, اللہ کے پیارے حبیب نے رات دعا مانگی، اور دعا بھی کیا مانگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی قبت، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان شئت لم تعبد اليوم تعبد بعد اليوم، فاخذ ابوبکر بیدہ فقال، جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی صدیق اکبر اللہ عنہ کو یقین آ گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا حسبک یا رسول اللہ فقد الحقت علی ربک وہ فی الدرع، اللہ آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنے کی انتہا کر دی ہے، اب یقیناً مدد ہو کر رہے گی، اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی، کافروں نے اپنی طرف سے بہتر جگہ ڈھونڈی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھی جگہ نہیں تھی، لیکن جب بارش ہو گئی تو ان کی جگہ پر پھسلن بن گئی، اس بارش پر بھی ایک شاعر نے عجیب کلام لکھا ہے، حیران ہوتے ہیں، حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام لکھا، اس میں بدر سے متعلق جو ان کے اشعار ہیں نا، وہ چونکہ موقع کے مناسب ہیں تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پہاڑ کی کیا کیفیت تھی، جب میدان ہے ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، ایک طرف کفار ہیں، اور پہاڑ اس منظر کو دیکھ رہا ہے، تو پہاڑ بارش کی دعا مانگ رہا ہے، کیسے؟ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا سہرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے راہ دوبارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آب لاپا سے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی قدورت خود بخود معلوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو، خبر ہوتی میں شب تمہیں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل الشام مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بحر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے شرم آئے گی. ایک پہاڑ کی یہ کیفیت ہے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، مگر اللہ رب العزت نے بالآخر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. چنانچہ ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کمزور تھے، تحقیق ہم نے آپ کی مدد کی. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی. اس لیے مومن ہمیشہ اللہ رب العزت ہی سے مدد مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لك ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد كتب اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف. مانگنا ہے اللہ سے مانگ، ساری مخلوق جمع ہو جائے ہمیں نفع پہنچانے کے لیے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو مقدر میں لکھا ہوگا. ساری مخلوق جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر کے اندر لکھا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں کہ نگاہیں 100% اللہ کی ذات کے اوپر جم جائیں. جب یوں نگاہیں جم جاتی ہیں پھر اللہ رب العزت کی مدد بندوں پر اتر آتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر سے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. کیا شاہانہ انداز ہے، ان آیتوں کو پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ. ہم اپنے اللہ سے ہی مدد مانگیں، یہی ایک طریقہ ہے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں کیسے؟ اس کا طریقہ نماز. نقطے کی بات سمجھیے گا، باپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے، مرنے سے پہلے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیتا ہے، انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، کہیں انشورنس کمپنی میں ڈال دیتا ہے، کسی ساتھ شیئر ہولڈر اس کے شیئر خرید لیتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ میک شیور کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے لاوارث نہ بنے، ان کا مستقبل سیکیور ہو، اتنا کچھ کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال امت کے لیے روتے رہے، ہے کوئی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے 23 سال روئی ہو؟ کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے 23 سال رویا ہو؟ کوئی نہیں روتا. اگر کوئی ہستی دنیا میں تھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال روتے رہے. جب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت آیا تو کیا آپ امت کو لاوارث چھوڑ کے ویسے ہی تشریف لے گئے؟ نہیں، اس امت کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ سکھا گئے، اور اس مانگنے کے طریقے کا نام نماز. کہ یہ جو تم چند رکعت پڑھتے ہو، یہ اللہ کے سامنے اگر یقین کے ساتھ پڑھ لوگے اللہ تمہارے ہر کام کو کر دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک در پہ بندہ جھک لیتا ہے، اللہ در در پہ جھکنے سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے. تو یہ نماز اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ. آج ہم میں سے کتنے جو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا یقین رکھتے ہیں؟ ہم تو عمل کرنے والوں میں سے ہیں زیادہ سے زیادہ، یقین والوں میں سے تو نہیں ہے. تو سوچیں حاصل کیا چیز کرنی ہے اور ہے کہاں. یہ یقین بن جائے مومن کی دو رکعت اللہ اکبر، ہر بند دروازے کو کھلوانے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے. یہ یقین والے ہی تھے دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا، یہ یقین والے ہی تھے آگ میں قوم ڈالنا چاہتی ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، یقین والے تھے. تو یقین والوں کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ پھر ان کی مدد کر کے دکھا دیتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یقین کو بنا دیں. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. تو چیزیں تو پھر دو ہی ہوئی نا، ایک نماز ہوئی اور ایک صبر ہوا، یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے. چنانچہ تاتار خانیہ میں فتاوا میں یہ بات لکھی ہے، اعمال پر اللہ کی کیا مدد اترتی ہے، ذرا سنیے، کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھنی بھی سنت ہے اور گھر میں پڑھ کے جانا الگ سنت ہے. تو فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر پھر مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تین انعام عطا فرماتے ہیں. کیا؟ ایک، اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا، اللہ اس کے رزق کے اندر کشادی پیدا فرما دیتے ہیں. اور تیسرا، اللہ رب العزت اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیتے ہیں. اب بتائیں عمل پر یہ نعمت ملتی ہے. یقین ہوگا تو ہم اس عمل کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. یہ یقین ہو تو پھر بندہ اس استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے، یبن آدم لا تعجز عن اربع رکعات من اول النهار اکفك آخرہ. تو صبح کے وقت چند رکعت سے عاجز نہ بن، میں دن کے آخر تک تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا. تو اللہ رب العزت اگر ذمہ داری لے لیں کہ میں تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا، تو مومن کے لیے پھر اس سے بڑا انعام کیا ہے. اس لیے ترمذی شریف کی روایت، ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک والا تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک. میرے ذکر کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور اگر تو میری یاد نہیں کرے گا تو میں تیری پریشانیوں کو بھی ختم نہیں ہونے دوں گا، اور تیرے سینے سے میں فقر کے غم کو ختم نہیں کروں گا. ہر وقت پریشانی، بزنس کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا. اصل تو اعمال ہیں جن کو کرنے سے پھر انسان کو نتائج ملتے ہیں. تو ہمیں اپنا یقین بنانا ہے اور اپنے اللہ رب العزت سے اس کی مدد کو مانگنا ہے. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیا مدد فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. ایک جگہ فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من آد علی ولین فقط آزنتہ بالحق، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اگر اللہ رب العزت ایسے مدد کریں تو سوچیں پھر بندے کا دنیا کے اندر کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اس کے مددگار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بدر میں جو صحابہ نے قتل کیا، فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا. ایک جگہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. سبحان اللہ، یہ بھی کیا درجہ ہوتا ہے کہ جب مومن اللہ کے سامنے 100% اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا دیتا ہے، پھر اللہ بندے اس بندے کو ایک انعام عطا فرماتے ہیں، کیا ایسا انعام سبحان اللہ ارشاد فرمایا، ابن سنی نے روایت کی، ما تقرب الی العبد بمثل اداء الفرائض وانه لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه. اب ذرا سنیے، فاذا احببته كنت رجله الذي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به ان سالني اعطيته وان دعاني اجبته. اللہ اکبر کبیر، کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی انسان کے لیے اس سے بڑی معراج اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں یوں فرمائے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اسی کو کہنے والے نے کہا، گفت اے او گفت اے اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود. بندے کی زبان سے بات نکلتی ہے، حقیقت میں اس کا کہنا پھر اللہ کا کہنا بن جاتا. حدیث پاک میں ہے، پچھلے بالوں والے میرے بندے ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا برا، قسم اٹھا کر بات کر دیں میں اپنے ان بندوں کی قسم کو پورا کر کے دکھا دوں گا. تو مومن یقین بنا کر ایک ایسے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے. یہ ہماری منزل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق بن جائے، پھر اس مقام پر پہنچ کر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ لا الہ الا ہو. اور یہ وہ سبق ہے جو ہمارے بزرگ بچوں کو بچپن میں دیا کرتے تھے. ماں اپنے بچے کو لوری دیتی تھی اور کہتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. بچپن میں دیکھو کیا سبق دیا جا رہا ہے. مشائخ نے تربیت کی تھی کہ دیکھو اس کو وہ مقصود زندگی ماں کی گود سے بتلانا شروع کر دو کہ تم نے ایسی زندگی پانی ہے جہاں تمہارا یقین ہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. ایک حسبی اللہ لدینی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کے اندر فتنے سے بچا لیتے ہیں. دین کے اندر فتنے دو طرح سے آتے ہیں، شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے. تو اللہ دونوں طرح کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں. دوسرا حسبی اللہ لما احمنی، جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اس بارے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تیسرا حسبی اللہ لما بغا علیہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، جو مجھ پر چڑھ دوڑے، حاسد ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، میرا اللہ اس کے لیے کافی. حسبی اللہ لمن حسدنی، جو حسد کرے میرا اللہ کافی. حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو میرے بارے میں برا منصوبہ بنائے، بری سوچ رکھے. حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألة القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط. اور دسواں فرمایا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. جو آدمی روزانہ یہ 10 کلمات پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جایا کرے گا. اب اگر یقین بنا ہوا اور بندہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہوگی اس بندے کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں
ایک سپاہی ہوتا ہے نا، وہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا وردی پہن کے، تو اس کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میرے پیچھے گورنمنٹ ہے. پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے اس کی. اب اس کا نام بھلے کوئی بھی ہو، تو وہ عبداللہ بن کے نہیں جاتا اس وقت کہ جی میں فلاں گھر کا کمزور مالی حالت رکھنے والا بندہ ہوں، میں اس کے بعد نہیں وہ کہتے ہیں وردی میں ہوں. اب اگر یہ مجھ سے کچھ بدتمیزی کریں گے تو ڈپارٹمنٹ خود ان سے نمٹ لے گا. مومن کا بالکل یہی حال ہوتا ہے، اس نے ایمان کی وردی پہنی ہوتی ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب میرے مد مقابل فاسق ہیں، کافر ہیں، حاسد ہیں، جو بھی ہیں، اگر یہ سامنے آئیں گے تو ان سے کون نمٹے گا؟ میرا پروردگار نمٹے گا. اس کو یقین ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر چڑیوں سے باز مروا دیتے ہیں اور اپنے ان بندوں کو دنیا میں ہمیشہ کامیاب فرما دیتے ہیں. تو ہم اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کریں اور اپنے اعمال کو استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ یقین والا ایک تعلق جوڑ لیں، تو پھر دیکھیں زندگی آسان ہو جائے گی. مومن کی زبان سے لفظ نکلے گا، اللہ اس کو پورا فرما دیں گے. اس لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے عزت اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج رمضان مبارک کے اعتکاف کی یہ آخری قیمتی گھڑیاں ہیں، لہذا جو بیانات کیے گئے ان سب کا لب لباب یہی کہ ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے اوپر اس طرح لائیں کہ معصیت ختم ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافا کا مستاق بن جائیں، اور یقین ایسا ہو کہ اللہ کی مدد کے زمرے میں ہم شامل ہو جائیں، پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا، دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہمیں بچا لے گا، آخرت کی بھی سرخروئی عطا فرما دے گا. محترم جماعت، اس عاجز نے آپ کو منزل کا نشان تو بتا دیا ہے، ہم اگر نہ پہنچ سکے تو ممکن ہے آپ میں سے وہاں پہنچنے والے اللہ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
پہلے تین نکاح ہوں گے، تو جن بچوں کا نکاح ہے وہ بچے اور وکیل اور گواہ، یہ سب حضرات ذرا قریب تشریف لے آئیں. بچے بھی قریب آ جائیں جن کا نکاح ہونا ہے، اور جو لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جو لڑکی کی طرف سے اجازت کے گواہ ہیں وہ بھی قریب آ جائیں. آگے آ جاؤ بچے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء وقال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال الله تعالى في مقام آخر فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا النكاح بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. غلام محمد مطالعہ صاحب، کیا آپ نے مسمات حفصہ بنت شاہد کو طلحہ احمد مطالعہ کے نکاح میں بعوض حق مہر 704 امریکی ڈالر مہر فاطمی بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں غلام محمد مطالعہ صاحب، کیا آپ نے مسمات حفصہ جو بیٹی ہیں شاہد مطالعہ صاحب کی، ان کو طلحہ احمد مطالعہ کے نکاح میں بعوض حق مہر جو مہر فاطمی کے بقدر ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں آپ نے پیش کیا؟ طلحہ احمد صاحب، کیا آپ نے مسمات حفصہ جو بیٹی ہیں شاہد صاحب مطالعہ صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر جو مہر فاطمی کے بقدر ہے